بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه درس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں، اور حسن التصنیف، شیخ صاحب کے حسن التصنیف واضح ہوتی ہے اس ترتیب سے جو شیخ صاحب نے اس چھوٹے سے کتابچے کی ترتیب بیان کی ہے، کہ اصول فقہ کا آغاز شیخ صاحب نے تعریف سے کیا تھا، اصول فقہ کسے کہتے ہیں، پھر فائدہ کیا ہے اس علم کو جاننے کا، پھر احکام کی بات ہوئی، احکام شرعیہ کیا ہے، پھر احکام شرعیہ کو سمجھنے کے لیے علم ضروری تھا، پھر علم کی بات ہوئی، مراتب علم کی بات ہوئی، پھر کلام کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پھر اقسام الکلام پہ بات ہوئی، پھر بعض اہم قاعدوں پر بات ہوئی، الفاظوں کے قاعدے پر، امر کیا ہوتا ہے، صیغ الامر کیا ہوتی ہیں، اس کا نہیں کیا ہوتا ہے، صیغ النہی کیسے بنتے ہیں، پھر یہ جو علم ہے کس کے لیے، امر النہی کس کے لیے ہے، مکلف کے لیے، غیر مکلف کے نہیں ہے، شریعت ساری کے سارے احکام بھی مکلف کے لیے ہیں، پھر مکلف کے احکام کیا ہیں، جب ہم جان چکے مکلف کے احکام کیا ہے، مکلف کسے کہتے ہیں، پھر شیخ صاحب نے بیان کیا تھا کہ عام کیا ہے، اب دلائل کی طرف شیخ صاحب نے بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ دلائل کو کیسے سمجھا جائے، اب نص ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیسے سمجھیں گے، عام کیا ہوتا ہے، صیغ العموم کیا ہوتی ہے، اس کے بعد خاص کیا ہوتا ہے، پھر مطلق ہے، مقید ہے، اس کے بعد عمل کس پہ کیا جائے گا، اس کی تفصیل کیا ہے، مجمل مبین کیا ہے، کیونکہ جو نصوص ہیں قرآن مجید کے اور صحیح احادیث کے، ان کے الفاظ برابر نہیں ہیں، بعض الفاظ بالکل واضح ہوتے ہیں، بعض کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تبیین کی ضرورت پڑتی ہے، تو مجمل مبین کیا ہوتا ہے، پھر مجمل پہ کب عمل کریں کب نہ کریں، پھر ظاہر کیا ہوتا ہے، مؤول کیا ہوتا ہے، تاویل کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد جب یہ بھی جان لیا، اب ایک اہم بنیادی چیز ہم جان چکے ہیں، لیکن کیا یہ دلیل جو یہ نص جو اس کو ہم جان چکے ہیں، کیا اس کے خلاف کوئی اور دلیل تو نہیں ہے، جو منسوخ ہو سکتا ہے، ناسخ ہو یا منسوخ ہو، تو ناسخ منسوخ پر بات ہوئی، اس کی شرطیں بیان کی گئی، اس کے قسمیں بیان کی گئی، اس کے احکام بیان کیے گئے، پھر یہ جو خبر ہے، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، کیا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے قول کو کیا کہا جاتا ہے، تابعین کے قول کو کیا کہا جاتا ہے، صحت اور ضعف کا اعتبار کیا ہوتا ہے، کون سی صحیح حدیث ہوتی ہے، کون سی ضعیف ہوتی ہے، جب یہ بھی جان لیا ہے، پھر شیخ صاحب نے بیان کیا ہے اجماع کی کیا اہمیت ہے، پھر قیاس کیا ہے، اب یہ ماخذ یہ بیان، قرآن مجید نصوص بات کا آغاز کیا، نصوص کیا ہوتی ہے، کتنے قسمیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا، پھر ان کے بعد اجماع کی باری آتی ہے، اجماع کی اہمیت کے، پھر قیاس اس کی تفصیل بیان کی ہے، پھر اگر ان آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، تعارض کی حقیقت کیا ہے، تعارض کو کیسے سمجھا جائے، اس کی کیا شرائط ہے، کیا دلائل، کیا اس کی تفصیل ہے، پھر ترتیب بین الادلہ، دلیل جو ہم نے جان لی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اگر اختلاف ہو جائے ان کے آپس میں تو ترتیب کیسی ہونی چاہیے، اتفاق ہو تو کس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو سمجھنے والے کو کون کیا کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے، اور جو سمجھنا چاہتے اس کو مستفتی کہا جاتا ہے، اور پھر شیخ صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی بنتا کیسے ہے، اجتہاد سے، اجتہاد مفتی وہی جو اجتہاد کرتا ہے نا، اجتہاد کر، اچھا جو اجتہاد کرتا ہے لیکن پھر بھی کسی مسئلے تک نہیں پہنچ سکتا، فتوہ اس نے دینا ہے یا اس نے عمل کرنا ہے، اس نے اجتہاد بھی کیا لیکن پھر بھی کسی خاص دلیل اسے نہیں ملی، کسی خاص مسئلے تک وہ نہیں پہنچ سکا، پھر وہ کر گیا تقلید، پھر تقلید کے احکام آئیں گے، تقلید کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے، تقلید کی حقیقت کیا ہے، تو یہ شیخ صاحب نے اس چھوٹے سے رسالہ کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے، اللہ ہم پر رحم کرے، آج کے درس میں ہم نئے باب کا آغاز کرتے ہیں، الاجتهاد. شيخ فرماته تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. لغة میں عربی زبان میں اجتہاد کا مطلب ہے کسی مشکل معاملے کو پانے کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی توانائی لگا دینا، کسی مشکل معاملے کو پانے کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی توانائی لگا دینا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں پانی بھر دو مجھے، اور آپ نے پانی بھر کے مجھے دے دیا، یہ اجتہاد ہے؟ کیونکہ مشکل کام ہے ہی نہیں، تو جہاں پر مشکل ہے وہاں پر اجتہاد ہے. یاد رکھیں، کسی مشکل کام کو پانے کے لیے، مشکل معاملہ کو پانے کے لیے جو جد جہد کی جاتی ہے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. اگر آپ یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں اور دیوار بنانے کے لیے آپ کو مٹی کی ضرورت ہے، آپ کو سیمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو پتھر کی ضرورت ہے، آپ جب لے کے آتے ہیں تو یہ جد جہد آپ کرتے ہیں اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، یہ اجتہاد ہے. تو جس کام میں جد جہد لگائی جائے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے، اور جد جہد ہمیشہ کسی مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے ہوتی ہے، آسان کام میں اجتہاد ہوتے نہیں ہیں. اصطلاحاً شیخ صاحب فرماتے ہیں اصطلاح میں، یعنی اصطلاح الفقہاء، یعنی یہ وہ تعریف ہے جس میں علماء کا آپس میں صلح ہو گئی ہے کہ اس کی یہی تعریف ہونی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بذل الجہد لادراک حکم شرعی، جد و جہد کرنا کسی شرعی حکم کو پانے کے لیے، اپنی توانائی صرف کرنا، جد و جہد کرنا کسی حکم شرعی کو پانے کے لیے. مثال کے طور پہ جب ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھائی ایک حاجی ہے، وہ حج کی نیت سے آیا ہے لیکن اسے احرام میقات سے نہیں باندھا، اب وہ کیا کرے؟ مستفتی نے سوال کیا ہے، اب مفتی نے جواب دینے کے لیے وہ دیکھے گا نصوص شریعت میں کہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى علیہن، یہ مواقیت جو ہیں یہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ملک سے آتے ہیں یا جو لوگ ان مواقیت سے گزرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آغاز میں حکم دیا ہے کہ اہل شام جو ہے وہ جحفہ سے احرام باندھیں کیونکہ میقات ہے، اہل یمن جو ہے یلملم سے احرام باندھیں. تو یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرے کے لیے جاتے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کیا تھا تو مدینہ سے احرام نہیں باندھا بلکہ میقات کی طرف آئے اور میقات سے احرام باندھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دونوں سے ثابت ہوا کہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اور کوئی بھی شخص اگر میقات کو کراس کر جائے اور احرام نہ باندھے تو اس کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ واپس جائے میقات کی طرف احرام باندھے، یا اگر وہ نہیں جا سکتا تو پھر جہاں سے وہ احرام باندھ لے وہیں سے احرام باندھے، لیکن دم اس پر واجب ہو جاتا ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من ترک نسکا او نسیہ فلیحرق دما، موطأ امام مالک کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، جس نے کوئی نسک چھوڑ دیا یعنی کوئی واجب حج کا چھوڑ دیا یا بھول گیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. فلیحرق دما، یعنی ایک بکرا ذبح کر حرم کی حدود میں. تو اب جواب دینے کے لیے اب ان دلائل پر دیکھنا جد جہد ضرورت ہے کہ نہیں، جد جہد ضرورت ہے نا. آپ قرآن جی کی آیات دیکھیں گے، علماء کے اقوال دیکھیں گے، حدیث پر نظر ڈالیں گے، پھر جا کے آپ کوئی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر جد و جہد کی گئی، لیکن کس کی چیز کے لیے کی گئی ہے؟ لادراک حکم شرعی، کسی شرعی حکم تک پہنچنے کے لیے. اسے کہتے ہیں اجتہاد. جیسا کہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ فلان شخص کے پیٹ میں مثال کے طور پر اپینڈکس ہے، اس کو درد ہے، اس نے آپریشن کرنا ہے، یا فلاں شخص گردے میں پتھری ہے، اس نے اس کو آپریشن کرنا ہے. اب آپریشن کے جو تیاری کی جاتی ہے اور ڈاکٹر جو سرجن جو اس کا پیٹ پھاڑتا ہے، کھولتا ہے ادھر سے، اندر سے پھر وہ گردے کو کھولتا ہے، اسے پتھری نکالتا ہے، یہ سارے جدوجہد ہے. لیکن جو جدوجہد کی گئی یہاں پہ، جو محنت کی گئی ہے، یہ لدراک کیا حکم شرعی ہے؟ نہیں، یہ حکم طبی ہے، بلکہ یہ طبی معاملہ ہے. یہ بھی جدوجہد کی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی مجتہد ہے لیکن شرعی مجتہد نہیں ہے، یاد رکھیں. وہ اپنے علم میں مجتہد ہے. تو مجتہدین جو ہیں ہر علم میں مختلف ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے کس سے ہے؟ علوم شرعیہ کا مجتہد جو ہے وہ کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق آج کا درس ہے. جیسا فرماتے ہیں، والمجتہد، مجتہد کون ہے؟ من بذل جہدہ لذلك، مجتہد وہ ہے جو حکم شرعی کو پانے کے لیے جد جہد کرتا ہے. اجتہاد کیا ہے؟ حکم شرعی کو پانے کے لیے جد جہد کرنا. مجتہد کون ہے؟ جو حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے جد جہد کرتا ہے. یہاں پر ایک قید لگا دیں، وہو من اہل الاجتہاد، وہو من اہل الاجتہاد. ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا، عالم مجتہد ہوتا ہے. اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر معاملہ آ گیا، بھائی ابھی حاجی ہیں، یہ آئے ہیں اور انہوں نے احرام میں قاص نہیں باندھا، کیا حکم ہے؟ تو طالب علم کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، کتابیں کھولنا شروع کر، پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کتاب الحج امام بخاری کی پوری پڑھ لی ہے، کتاب الحج امام مسلم کی پوری پڑھ لی ہے، سیاست کی پڑھ لی ہے، ڈھونڈ رہا ہے مسائل، ڈھونڈ رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، کیا مجتہد ہے؟ نہیں، یہ مجتہد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا اجتہاد ہے ہی نہیں. اگر 100 کتاب پڑھ کے بھی جواب دے گا غلطی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اہل اجتہاد ہے ہی نہیں، اس کے پاس علم کا مادہ نہیں ہے. جو آج وہ کر رہا ہے، مجتہد نے 20 سال پہلے کیا تھا، اور دونوں کے 20 سال کا فرق جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. تو یہ قید ضروری ہے کہ مجتہد کو اہل اجتہاد سے ہی ہونا چاہیے. اور شیخ صاحب نے بیان اس لیے نہیں کیا، یہ معروف مسلم بات ہے علماء کے نزدیک، لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا. اچھا، دوسری مثال، آپ کو کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کتاب سے اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، اسے بعد میں یاد آ جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ وہ کتاب اٹھاتے ہیں، آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں سے مسئلہ نکال کے جواب دے دیتے ہیں، کیا یہ اجتہاد ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد نہیں. آپ کو کتاب دی ہے میں نے، اور سوال بھی دیا ہے، جیسے عام اسکولوں میں ہوتا ہے. بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ اگزام ہوتا کیا ہے؟ بچوں سے ہم پیپر لیتے ہیں، اگزام ہوتا کیا ہے؟ جو بچہ بک پڑھ لیتا ہے اس میں سے ہم سوال بتاتے ہیں، بچے جواب دے دیتا ہے، یہ اجتہاد ہے؟ اجتہاد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تقلید ہے. سمجھیں ذرا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف اسی کتاب سے جواب دیا ہے، اس لیے آگے تقلید کے باب میں آئے گا. مقلد کبھی عالم ہو نہیں سکتا، مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف اپنے ہی مسلک کی، اپنے مذہب کی کتاب پڑھنی ہے، اسی کے مطابق جواب دینا ہے، اگرچہ باقی دلائل اس کے مخالف کیوں نہ ہو. اور دلیل جانے یا نہ جو اسے پرواہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی چیز جانتا ہے کہ اس کا مذہب، اس مسلک اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اس لیے مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ میں شروط الاجتہاد بیان کروں، ایک چیز اہم اچھی طرح سمجھ لیں، مفتی فتویٰ کیسے دیتا ہے اجتہاد سے؟ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، ادلہ شرعیہ میں، یعنی نصوص شرعیہ. ادلہ شرعیہ کیا ہیں؟ قرآن اور سنت، اجماع یا قیاس، نص میں یا اجماع میں یا قیاس میں. ادلہ شرعیہ میں جد جہد کرنا کسی مسئلے کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے, ایک حکم ہے اس کو پانے کے لیے نصوص کو جمع کرنا, قرآن مجید کی آیات ہیں, حدیث صحیحہ ہیں, یا حدیث کو لیا کون سے ضعیف ہے کون سے صحیح ہے الگ الگ کیا, پھر اس میں کوئی اجماع ہے یا نہیں علماء کے اقوال کو دیکھا, کیونکہ اگر منسوخ ہے تو اس میں علماء کے کیا اقوال ہیں, اس کو جمع کیا. اس کے بعد پھر آخر میں جب اس کے پتہ چلا کہ اس میں نہ یہ منسوخ ہے نہ یہ کوئی عام جسے تخصیص کیا گیا ہے نہ مطلق جسے تقید کیا گیا ہے, تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا اس کا. تو پہلا اجتہاد کا طریقہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں یا دلائل شرعیہ میں جد و جہد کرنا, اور اسی پہ کہتے ہیں لا اجتہاد فی وجود النص. جب نص مل جائے, قرآن کی آیت صحیح حدیث یا اجماع یا کوئی مل جائے آپ کو, پھر یہ اب اجتہاد نہیں کریں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مسئلہ سامنے واضح آ گیا, بات ختم ہو گئی. دوسری قسم کا اجتہاد ہے اگر دلیل نہ ہو پھر جد جہد کرنا ہے, اجتہاد کرنا ہے شرع حکم کو پانے کے لیے شریعت کے حد کے اندر. پہلے قسم ہے کہ دلیل موجود ہے, آپ اس دلیل کو ڈھونڈیں گے, نکالیں گے, جواب دیں گے, یا آپ نے جو جد جہد کی ہے حکم شرعی کو پانے کے لیے فی وجود النص, فی وجود دلیل شرعی, جس دلیل شرعی موجود ہے. دوسری قسم اجتہاد کی ہے کہ دلیل شرعی ہے ہی نہیں, آپ کو نہیں ملی, آپ جد و جہد کریں گے جواب تک پہنچنے کے لیے, لیکن یہ یاد رکھیں, یہ ذہن نشین رکھیں کہ شریعت کی حدود کو پار نہیں کرنا کبھی بھی, ورنہ یہ اجتہاد فاسد ہوگا, باطل ہوگا, اجتہاد غلط ثابت ہوگا. جیسے کہ آگے آئے گا, جس نے اجتہاد کی اور غلطی کی تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا, اسے محنت کا اجر, حسن نیت کا اجر مل گیا. تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. ایک اور تمہیدی بات, اہم بات, دلائل یعنی مجتہد, یہ ہمیں جان لیا کہ اجتہاد کے دو قسم ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے کیسے تاکہ وہ دلیل شرعی تک پہنچے, کیسے اجتہاد کرے. اس کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک کہ دلیل شرعی کو دیکھنا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, اور صریح ہے یا نہیں. صحیح اور صریح ضروری ہونا چاہیے دونوں. قرآن مجید کی آیت صحیح ہے, الحمدللہ ایک مسئلہ حل ہو گیا, لیکن کیا صریح ہے؟ کیا جس چیز کے لیے یا جس مسئلے کے لیے دلیل بیان کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی سوال پوچھ کرتا ہے حج کا کیا حکم ہے, مفتی صاحب جواب دیتے ہیں حج فرض ہے, اس کی دلیل ہے اقیم الصلاۃ. حج فرض ہے, اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کو آیت ہے کہ ان کو قرآن مجید کی آیت ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ کس کو شک ہے قرآن کی صحت پہ؟ صحیح, لیکن اس کا جواب درست ہے. وہ اقیم الصلاۃ دلیل ہے نماز کی فرضیت کی, حج کی فرضیت دلیل تو نہیں ہے. تو یہ غیر صریح ہے, دلیل غیر صریح ہے. اس لیے پہلا سٹیپ یہ ہے, یہ جاننا کہ دلیل جو ہے صحیح بھی ہونی چاہیے, صریح بھی ہونی چاہیے, یعنی مسئلے کے مطابق بھی ہونی چاہیے, مخالف نہیں ہونی چاہیے. میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے, جب یہ ثابت ہو جائے کہ صحیح بھی ہے صریح بھی ہے, پھر دوسرا سٹیپ یہ دیکھنا چاہیے کوئی مانع تو نہیں موانع سے, جو اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے سے روکتی ہے عملاً. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا دیکھیں گے, سب سے پہلے کس کی مخالف دوسری روایت, دوسرا نص تو نہیں ہے, یعنی شاذ تو نہیں ہے. جب مخالف دوسری روایت مخالف آ جائے تو مرجحات کو دیکھیں گے نا, تعارض کی بات سامنے آ جائے گی, غرض ہے کہ نہیں اس کا کوئی. اچھا وہ بھی نہیں ہے, دیکھیں گے کوئی ناسخ منسوخ تو نہیں ہے, کس نے نسخ تو نہیں کیا ہوا, وہ بھی کلیئر ہو گیا. پھر دیکھیں گے یہ عام تو نہیں ہے, کوئی خاص تو نہیں اس کے مخالف, یہ مطلق تو اس کے مخالف کوئی مقید تو نہیں ہے. یعنی مثال, اب چور نے چوری کی ہے. چور کو پکڑا گیا ایک بستی میں, ایک مولوی صاحب تھے, حافظ تھے بیچارے. انہوں نے کہا یہ چور نے چوری کی ہے, اب اس کو سزا دینی چاہیے. سزا کس نے دینی ہے؟ میں اور آپ نہیں دیں گے. سزا دے گا حاکم وقت. ہر انسان اپنی مرضی سے سزا دینا جائز نہیں اس کے لیے. اللہ تعالی نے احکام شرعیہ کو نافذ کرنے کے لیے ایک خاص شخصیت کو چنا ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے, یاد رکھیں, وہ اس کی ذمہ داری ہے. برہ مولوی صاحب نے کہا ہے, قرآن مجید میں ہے, جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اس نے پکڑا چور کو اور اس کا بازو یہاں سے کاٹ دیا, کندھے سے کاٹ دیا. اس نے صحیح کیا؟ اتفاق ہے سب کا بھئی قرآن مجید کے مطابق اس نے عمل کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد یا عورت جب ان کو چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. عربی زبان میں ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کے یہاں تک. میں سمجھیں ذرا, عربی زبان میں ید ہتھیلی سے لے کے, یعنی انگلے بھی شامل ہے, ہاتھ سے لے کے ہتھیلی سے لے کے کندھے تک کو ید کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں لفظ کون سا مطلق ہے؟ ید, پوری کی پوری ید. کہیں سے بھی کاٹنے جائز ہے, لیکن کس چیز نے خاص کیا ہے؟ سنت نے, صحیح حدیث نے خاص کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے. یہاں سے کاٹنا ہے, پنجے سے کاٹنا ہے. اب مفتی صاحب نے تو قرآن مجید کی آیت کے مطلق کو دیکھا ہے, لیکن کیونکہ عالم نہیں تھا, مفتی نہیں, مولوی صاحب نے, حافظ صاحب نے. اور ہمارے معاشرے میں کتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ, آپ گنے کے تھک جائیں گے. لیکن کتنی جانتے ہیں قرآن مجید کو؟ قرآن مجید کے حفظ کرنا کمال نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. صرف حفظ کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے اوپر حجت ہے, آپ کے خلاف حجت ہے. یاد رکھیں, یا تو نور ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں, یا قیامت کے دن تم جواب دے ہوگے, اور قرآن مجید کٹہرے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوگا, تمہارے مخالف کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت بھی ہے, دلیل بھی ہے, مسئلہ بھی چوری کا ہے, آیت صحیح ہے, صریح ہے, لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی؟ مقید نہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مطلق ہے, اس کے مخالف کو مقید بھی کوئی مسئلہ دوسری دلیل ہے, دونوں کو سامنے رکھ کے جواب دینا چاہیے. تو دوسرا اسٹیپ ضروری ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے صحیح جاننا چاہیے کہ صحیح ہے. قرآن مجید کی آیت سارے صحیح ہیں, احادیث میں دیکھنا چاہیے صحت و ضعف. اس کے مصطلح حدیث کا علم پورا کا پورا ہے, مصطلح حدیث کا سارا کا سارا علم, اور ہم تو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر یہ جان لیا کہ ٹرمنالوجی کے مصطلح حدیث کے متعلق ضعیف ہے, کون سی ہے. پھر اسماء الرجال کا جاننا, یہ الگ علم ہے اسماء الرجال کا, کہ کون سا راوی کیسا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے, کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے. انہوں نے باریک بینی تک بیان کی ہے, سچا ہے, جھوٹا ہے, ثقہ ہے, نہیں, آخر تک. یعنی ہر راوی کی بایوگرافی آپ کے سامنے ہو, سیرت, اہم چیزیں اس کی زندگی کی. پھر تیسرا سٹیپ ہے, دوسرے کے بعد دوسرا کوئی مانع, کوئی رکاوٹ نہ ہو, مانع نہ ہو. اب جیسے کہ یہاں پر کیا مانع تھا اس مثال میں؟ وجود الحدیث الخاص, خاص حدیث, سوری, وجود الدلیل المقید, جس میں قید لگے. مطلق تھا, مطلق کے ضد ہوتے مقید, اگرچہ عام لفظ میں خاص بھی کہا جاتا ہے, لیکن کیونکہ ہم شریعت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اصول فقہ خاص طور پہ درس ہے, تو ذرا الفاظوں کا تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. تو مطلق کی ضد ہوتے مقید, مطلق کوئی قید نہیں, پورا کا پورا ہاتھ ہے. مقید ہتھیلی ہے, یا ہتھیلی سے لے کے کوہنی تک ہے, یا کوہنی سے لے کے کندھے تک ہے. تو یہ ایک, دو, تین حصے ہیں. تو حدیث نے کیا بتایا؟ کہاں پہ ہے؟ ہتھیلی سے. تو یہ قید لگا دی ہے, جیسے کہ کسی شخص کو آپ فری ہوتا ہے اور اسے قید لگا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں. تو یہ فری تھا پورا ہاتھ, اب ایک کو قید لگا کے الگ کر دیا, اب اسے اسی کا حکم ہوگا, دوسرے کا حکم نہیں ہوگا. تیسرا سٹیپ ہے دلات الالفاظ کو جاننا, دلات الالفاظ یعنی عموم ہے, خصوص ہے, یا مجمل ہے, مبین ہے, جیسے میں نے درس کے آغاز میں شروع کیا پورے ابواب جو گزرے ہیں سارے. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نصوص میں سے جو اصل مقصد ہے, فروٹ ہے, وہ آپ نکال سکیں, فوائد نکال سکیں. اور اصل مقصد پورے علم کا, شریعت کے علم کا کیا ہے؟ صرف فتوی دینا نہیں ہے, یاد رکھیں. فتوی دینا بھی ضروری بات ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے, مسائل ہوئے ہیں, آپ جواب دیں, لیکن اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کریں اس علم سے, اس علم کا فروٹ کیا ہے, ثمرہ کیا ہے اصل میں؟ یہ وہ ہے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں اور بعض لوگ پرواہ نہیں ہوتی. جس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, تدبر کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے اصول فقہ ہے, اصول تفسیر ہے, اصول قواعد عربیہ ہیں, اور مصنف حدیث, بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں, اس کے مطابق وہ دیکھ رہا ہے, اسے ایک ایک آیت میں, ایک ایک لفظ میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی جو عام بندوں کو نظر نہیں آتی. یہ فروٹ ہے. تو دلالت الالفاظ, ایک ایک لفظ کی دلالت کیا ہے؟ اب مثال دیکھیں. اب للہ ملک السماوات والارض, ملک لفظ ہے, ملک, اور للہ ملکوت السماوات والارض, ملکوت الملک میں معنی ایک ہے دونوں کا, ظاہراً ملکیت کا معنی پایا جاتا ہے دونوں میں. لیکن آپ ذرا تتبع کریں قرآن مجید کی آیات کو اور صحیح حدیث کو, کہیں بھی مخلوق کے ساتھ ملکوت کا لفظ نہیں جڑا, ملک کا لفظ جڑا ہے, ملکیت کا, ملکوت کا لفظ نہیں جڑا ہوا. اور ایک قاعدہ ہے اصول تفسیر میں, زیادت عدد الحروف تساوی زیادت المعنی, اگر حرف زیادہ ہوں کسی لفظ میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی بھی زیادہ ہے, پلس ہے. اب ملک میم لام کاف, ملکوت میم لام کاف واو تا, کتنی زیادہ ہیں؟ دو. واو تا زیادہ نہیں ملکوت. اچھا, ملکیت مخلوق کی ہے کہ نہیں؟ میں گاڑی کا مالک ہوں, گھر کا مالک ہوں, ہے کہ نہیں؟ ملک اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ملک کا لفظ استعمال بھی کیا ہے, مالک ہے اللہ تعالیٰ, اور ملکوت کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی یہ جو ملک اللہ تعالیٰ کی, یہ ملکوت ہے, لیکن مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس مطلب یہ کہ ملکوت میں وہ چیز موجود ہے جو ملک میں موجود نہیں ہے. ملکوت میں وہ کون سا راز ہے جو ملک میں نہیں ہے؟ تمام الملک, اللہ تعالیٰ کا ملک تمام ہے, کامل ہے, ملک کامل ہے. مخلوق کا ملک ناقص ہے. میں پیسے کا مالک ہوں, میں جلا نہیں سکتا, جلا سکتا ہوں اپنے پیسے کو میں؟ کیا خیال ہے, جائز ہے شرحان ضائع کرنا؟ جائز ہے نہیں. اس سے میں شراب خرید سکتا ہوں, کوئی حرام چیز خرید سکتا ہوں, فقیر کو دے سکتا ہوں, فقیر کو دے سکتا ہوں. آخر کس نے چیز نے مجھے منع کیا ہے یہاں پہ دینا وہاں پہ نہیں دینا؟ ملک نے. میرا ملک ناقص ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کامل اور تام ہے. جب چاہے جسے چاہے دے دے, جب چاہے جسے چاہے روک لے, جسے پیدا کرے جسے موت دے. اس لیے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملکوت کا استعمال کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ مخلوق کبھی بھی مشکل کشا ادھر ہو نہیں سکتی. ملک تمام ہو نہیں سکتا ملکوت کی, مخلوق کا ملک کبھی بھی کامل ہو نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں غوث کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی عطا فرمائی ہے. جہاں تو مشکل کشائی کیا ہے, یعنی کمال الملک ہے, مالک ہے. ہمیشہ مشکل وہی آسان کرتے ہیں جو آسانی کا مالک ہو کہ نہیں. اب ملکوت اور ملک یہاں پہ برابر ہوگا مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ ملک اور ملکوت برابر ہو جائے کسی کے لیے بھی, ہرگز نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کے بارے میں کیا فرمایا ہے, ان اتاہ اللہ الملک, ملکوت کا لفظ استعمال کیا. اگرچہ نمرود آدھی دنیا سے زیادہ مالک تھا, دیکھیں دنیا میں تقریباً بہت کم لوگ گزرے جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی ہے, بادشاہت کی ہے, ان میں سے نمرود ایک ہے. کافروں میں سے اور مومنوں میں سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے. تو ملکوت کا لفظ پھر بھی نہیں کیا. دیکھیں فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ملک دیا ہے, ملکوت نہیں دیا. ملکوت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ. دوسری مثال کہ حرف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. سورۃ کہف میں کیا ہے, فَمَسْطَاعُ لَهُ نَقْبَ فَمَسْطَاعُ أَنْ يَظْهَرُوهُ مَسْطَاعُ لَهُ نَقْبَ. جب دیوار بنا دی ذوالقرنین نے, یجوج ماجوج کو بند کر دیا, یجوج ماجوج نے کوشش کی ہے کہ دیوار کے پار چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْطَاعُ تے نہیں ہے, استطاعوا نہیں, فَمَسْطَاعُ أَنْ يَظْهَرُوهُ اوپر سے نہیں نہ جا سکے, بلند تھی اوپر سے نہ جا سکے. وَمَسْتَطَاعُ لَهُ نَقْبَةً, سوراخ بھی نہ کر سکے. اب پہاڑ ہو یا کوئی دیوار ہو, اوپر سے جانا آسان ہے, اس میں سوراخ کرنا آسان ہے. آسان کس میں ہے؟ آسانی اوپر سے جانے زیادہ آسانی ہے, اور سوراخ کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ جہاں پر مشکل تھی ایک حرف زیادہ کر دیا, استطاعوا تو ایک حرف زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دیوار کو پار کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا, اس سے کہ وہ اوپر سے پھلانگ کے جائے. استطاعوا واستطاعوا ایک لفظ ہے, استطاعت کا معنی ہے, قدرت و طاقت کا معنی دونوں میں ہے, لیکن ایک حرف کی زیادتی سے پتہ چلا ہے کہ معنی بھی فرق ہو گیا, کہ زیادہ طاقت صرف کرنے سے بھی نہ کر سکے. تو دلائل الفاظ جاننا بھی ضروری ہے. آتے ہیں درس کی طرف واپس. شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط الاجتہاد, اجتہاد کی شرطیں. اور آج یہ سن لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مجتہد بن سکتا ہے, اگر علماء مجتہد کی بات کرتے ہیں, اجتہاد کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں شرطیں کیسی ہیں. للاجتہاد شروط منها, اجتہاد کی شرطوں میں سے نمبر ایک, ان يعلم من الادلۃ الشرعیہ ما يحتاج الیہ فی اجتہاده کآیات الاحکام واحادیثها. مجتہد کو یہ جاننا ضروری ہے ادلہ شرعیہ میں سے جس کی اسے حاجت ہے, جس کو اسے ضرورت ہے جاننا اجتہاد میں, جیسا کہ آیات الاحکام اور احادیث الاحکام, نصوص میں سے احکام شرعیہ, یعنی جس معاملے میں سوال کیا جا رہا ہے, جس معاملے وہ جد و جہد کر رہا ہے, اس کے متعلق سارے کے سارے آیات اور احادیث اسے آتی ہوں, جمع کرے سامنے رکھے آیات کو احادیث کو, اور ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد پھر جا کے اگلا سٹیپ پہ وہ جا سکتے, دوسری شرط کی طرف وہ جا سکتے. پہلی شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے اس معاملے کے متعلق جو بھی آیات اور حدیث ہیں اسے جاننا چاہیے. الادلہ التفصیلی جسے کہتے ہیں, یعنی جو میں نے بات ابھی کی ہے کہ صحیح اور صریح کو جاننا, ٹھیک ہے. نمبر دو, ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك, يعني علم مصطلح الحديث, علم التخريج, اسماء الرجال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بھی جان لیا. نمبر تین, تیسرا سٹیپ ہے, تیسری شرط ہے, ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہو, وہ جانتا ہو کہ ناسخ اور منسوخ اس حکم میں ہے یا نہیں ہے, اور اجماع کے مواقع اور اجماع کے لیے خاص کتابیں لکھی گئی ہیں, جیسے کہ کتاب الاجماع لابن المنذر, کتاب الاجماع ابن القطان, اور ابن حزم کی بھی اجماع کے اوپر ایک پیاری کتاب ہے. تو یہ کتابیں, خاص کتابیں موجود ہیں اجماع پہ, جس میں علماء بیان کرتے ہیں کس مسئلے میں اجماع ہے, کس مسئلے میں اجماع نہیں ہے. نمبر 4 أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه. دلائل میں سے یہ بھی جاننا ضروری ہے مجتہد کے لیے، یہ شرط ہے کہ تخصیص اور تقیید سے حکم تبدیل تو نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے مثال دی چوری کی، اب تقیید کی وجہ سے حکم تبدیل ہو گیا ہے. حتی لا يحکم بما يخالف ذلك، اور یہ تب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ علم اصول فقہ حاصل کریں گے. تو مجتہد کو شرطیں دیکھیں، صح، سب سے پہلے دلائل کو جمع کرنا ساری اس معاملے کے متعلق، نمبر 2 صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کرنا، نمبر 3 ناسخ منسوخ و جماع کے مواقع کو جاننا، نمبر 4 علم اصول فقہ کو جاننا جس سے اسے پتہ چلے کہ حکم تبدیل تو نہیں ہوتا تخصیص اور تقید یا تأویل یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، نمبر 5 ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ، کہ اسے عربی لغت اور اصول فقہ میں سے یہ جاننا چاہیے کہ الفاظ کی دلالت اور مختلف معانی کیا ہیں، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، ان کا آپس میں کیا فرق ہے اور کب کس پہ عمل کرنا چاہیے، ونحو ذلك. وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کی ابتدائی دروس میں، ونحو ذلك. کیوں؟ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، تاکہ جب وہ حکم صادر کرے تو اسے پتہ چلے کہ ان میں سے کس کے مطابق حکم دے رہا ہے ان دلائل میں سے. نمبر 6 ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحکام من ادلتها، اور یہ فروٹ ہے اس پورے علم کا، نمبر 6 جو ہے یہ ثمرہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہو اور ایسی قدرت ہو جس سے وہ احکام کی دلائل میں سے مسائل کا استنباط کر سکے اور نکال سکے، یعنی وہ سمجھتا بھی ان مسائل کو اور پریکٹیکلی اپنے اس علم کو اپلائی بھی کر سکے واقعے پہ، حالات حاضرہ پہ سوال آتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر اسے جواب بھی دے سکتا ہے. اچھا، یہاں پر علم فہم کی بات ہو رہی ہے، فہم سمجھنا، بغیر سمجھ کے مجتہد مجتہد نہیں بن سکتا، بغیر سمجھ کے کوئی مجتہد مجتہد نہیں بن سکتا. سمجھ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، انسان بے بس ہوتا ہے اس میں، الذكاء، شارپنس آف مائنڈ، زیادہ سمجھداری. اور دوسری قسم ہے سمجھنے کا کہ انسان جد و جہد کر کے سمجھے، محنت کر کے. اور دونوں میں سے اہم کون سا ہے؟ دوسرا. کیوں؟ کیونکہ پہلے والے بھی اگر جد و جہد نہ کریں تو ان کی سمجھ بھی ختم ہو جائے، یعنی اگر وہ پڑھنا چھوڑ دیں یا مسائل کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں تو شارپنس آف مائنڈ ان کی کہاں جائے گی، فائدہ کیا ہوگا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، دس دفعہ پڑھیں گے، تو پڑھیں گے تو وہ بھی جد جہد وہ بھی کریں گے. اس لیے کوئی بھی شخص جتنی بھی زیادہ ذہین ہو، ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلتے ہی یا ہوش سنبھالتے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، نہ انجینئر بن سکتا ہے، جب تک وہ پڑھے گا نہیں، علم حاصل نہیں کرے گا، اس کی یہ ذہانت اسے کام آئے گی؟ کبھی، ہرگز کام نہیں آئے گی. تو دوسرا اہم ہے، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے قیامت کے دن بھائی وہ تو زیادہ ذہین تھا، میں کم ذہین تھا، اسے میں نے علم حاصل نہیں کیا شریعت کا. تو جد جہد وہ بھی کرے گا اور آپ بھی کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کرے گا اور آپ تھوڑے زیادہ وقت کے لیے کریں گے دونوں. اور اسی سے یاد رکھیں، یہ ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان نصوص شرعیہ میں سے فائدہ نکال لیتا ہے، پیغام نکال لیتا ہے. دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اور پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے، پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور صحیح حدیث ہے. ایک ایک آیت میں ایک سے زیادہ پیغام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے اور یہ معروف عقیدہ ہے بعض صوفیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دلیل کیا ہے آپ لوگوں کی؟ کہتے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے صدقے جو ہے مجھے بخش دیجئے, محمد کے صدقے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں, آپ کہاں سے جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ عرش کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ, تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ کوئی خاص ہستی ہے, اس لیے میں نے اسی کا واسطہ دے کے مغفرت اور توبہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو معاف بھی کر دیا ہے, اور یہ بھی جان لو آدم میں نے پوری کائنات کو محمد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دلیل ہے. پہلی بات ہے کہ دلیل ضعیف ہے, موضوع روایت ہے, ٹھیک ہے نا, ضعیف ہے. اچھا جی جی اچھا, اب جب ہم نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے, دلیل بھی ضعیف ہے, تو کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ واضح دلیل ہے قرآن مجید سے. ایک یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ایک تو یہ دلیل ہے, سورہ بقرہ سورۃ اعراف میں آیت موجود ہے کہ دونوں نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ کوئی دوسری دلیل بھی ہے اس سے زیادہ واضح؟ سورت کیا, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ کا فرمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن انس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جاتا تو آیت کیا ہونی چاہیے تھی, وما خلقت الجن والانس والکائنات الا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس طریقے سے آیت کو ملتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس آیت سے جب ہم پیغام بیان کرتے ہیں, فوائد الایہ, کیا کیا پیغام نکالیں گے ہم؟ کہ جن انس کو پیدا کیا گیا ہے مخلوق ہے, ٹھیک ہے, کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اور فوائد چلتے جائیں گے, آخر میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, نہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر ایک اور فائدہ آئے گا, الرد علی بعض الصوفیہ, بعض صوفیوں کا رد جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. اب اس آیت کریمہ میں یہ لفظ تو ہے نہیں, لیکن یہ پیغام کہاں سے نکالا ہم نے؟ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد. اور یہ ثمرہ ہے علم شرعی کو حاصل کرنے کا. جس نے یہ پا لیا الحمدللہ, یہ درجہ ہے, اگر کوئی شخص پا لے انشاءاللہ تو اس کے لیے پھر علم شرعی کا علم حاصل بہت آسان ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاجتہاد قد يتجزأ, اجتہاد الگ الگ ہو سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسئله من مسائله. یعنی اجتہاد یہ نہیں کہ پوری شریعت میں اجتہاد برابر ہو, نہیں, اجتہاد الگ الگ حصے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کسی خاص حصے میں اجتہاد کرنا یا خاص حصے کے خاص حصے میں اجتہاد کرنا. باب مثال طور پر کتاب الجہاد, باب الغنیمہ الگ ہے, یا باب اہل الذمہ الگ باب ہے. تو اجتہاد ایک باب میں بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک باب کے ایک مسئلے میں کیا جا سکتا ہے کہ اہل ذمہ اگر عہد توڑ دیں تو کیا کرنا چاہیے, عہد توڑیں گے تو عہد توڑنے کا حکم کون جاری کرے گا, عوام الناس کریں گے یا حاکم وقت کرے گا. تو یہ سارے مسائل جو ہیں اجتہاد ہوا ہے, ایک باب میں ہوا اور ایک باب کے ایک خاص مسئلے میں ہوا ہے. مثال کے طور پہ الصلاۃ, نماز کے متعلق, کتاب الصلاۃ کے متعلق ایک مسئلہ ہے شروط الصلاۃ میں. شروط الصلاۃ میں کسی نے نماز پڑھی ہے لیکن اسے اپنا کندھا نہیں ڈھانپا, ایک کندھا اس کا باہر, اسے نماز پڑھ لی ہے. اب اس میں جو اجتہاد کیا جاتا ہے, اب کتاب الصلاۃ ہے اس میں سے ایک مسئلہ ہے, ایک باب شروط الصلاۃ, شروط الصلاۃ میں سے ایک مسئلہ, سب شروط میں نہیں ہے, ایک مسئلے میں ایک متعین کیا گیا ہے اس میں اجتہاد ہے. تو اجتہاد پوری شریعت میں بھی کیا جاتا ہے, اجتہاد شریعت کے خاص حصے میں بھی کیا جاتا ہے اور خاص حصے کے خاص مسئلے میں کیا جا سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں من یلزم المجتہد, مجتہد پر کیا واجب ہے, کیا لازم مجتہد کے لیے؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، واجب ہے، لازم ہے مجتہد پر کہ وہ اپنی توانائی صرف کر دے، جد و جہد کرے جتنا اس کے اندر طاقت ہے، کس چیز میں؟ فی معرفت الحق، حق کو جاننے کے لیے. اس کا ٹارگٹ حق کو جاننا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. نہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، نہ شہرت ہے، نہ اپنی جماعت کو خوش کرنا ہے، وہ کچھ اور چیز نہیں جانتا. وہ ایک ہی جانتا ہے، اس نے حق تک کیسے پہنچنا ہے. معرفت الحق. ثم یحکم بما ظہر لہ، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے جیسے کہ اسے حق نظر آیا ہے، جیسے اس نے حق کو جانا ہے، جو اسے ظاہر ہوا ہے، واضح ہوا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَ، پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ حق کو پہنچے گا صحیح طریقے سے، یا وہ غلطی کرے گا. فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے. نمبر ایک، اجر علی اجتہادہ. نمبر دو، اجر علی اصابت الحق. ایک تو اس کا اجتہاد کا اجر جو اس نے جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، اور دوسرا اس نے حق کو پایا ہے اور حق کے مطابق اس نے فیصلہ کیا ہے. لیکن یاد رکھیں، یہاں پہ حسن النیت ضروری ہے. حسن نیت کے ساتھ اس نے جد و جہد کی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے. مقصد ایک ہے کہ حق کو پانا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، حسن نیت کے ساتھ. لئن فی اصابت الحق اظہارا لہ وعملا بہ، کیوں دو اجر کیوں ملیں گے اسے؟ کیونکہ حق تک پہنچنے میں، حق کو پانے میں، ایک تو حق کو ظاہر کرنا ہے، دوسرا اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یعنی حق واضح بھی ہو جائے گا لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے لیے، اور وہ شخص بھی اس پہ عمل بھی کرے گا، اور بعد دوسرے لوگ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. جیسے مثال آئی درس کے شروع میں، ایک شخص نے بغیر احرام کے میقات کو کراس کر لیا، جدہ پہنچ گیا، اس کا میقات الجحفہ تھا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب حق تک، حق کیا ہے؟ اس نے میقات سے احرام باندھنا ہے. اب حق تک پہنچنے کے لیے جو جہد کی گئی ہے، اور یہ فتویٰ دیا گیا ہے مشایخ کا، شیخ بن باز کا، اس میں یہی فتویٰ ہے، اس کے ہمیں دو راستے ہیں. یا تو وہ میقات کی طرف واپس چلا جائے، کوئی بھی قریبی میقات ہو، اگر نہیں جا سکتا وہاں تک، اپنی جگہ سے احرام باندھ لے، اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اب جس نے یہ اجتہاد کیا اس کو دوگنا اجر ملا ہے، کیونکہ حق کو اس نے فیصلہ کیا ہے، حق کو حاصل بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق واضح بھی ہوا ہے، دوسروں کے سامنے اس پر عمل بھی کیا گیا ہے. وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اس سے غلطی ہوئی، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس کو ایک اجر ضرور ملے گا اور اس کی خطا معاف ہے. ایک اجر کیوں ملے گا؟ اس نے جد و جہد کی ہے، تو ہر جد و جہد کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے کیا؟ جو بھی جد و جہد کرے. نہیں، اس میں ایک راز ہے، ابھی میں نے بتایا ہے، اس نے جد و جہد کی حسن نیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ. مطلب جد و جہد تو بہت کرتے ہیں، جس نے حسن نیت کے ساتھ جد و جہد کیا ہے اور حق تک نہ پہنچ سکا، قاصر ہے بھائی، وہ نہیں پہنچ سکا، اس نے پوری اپنی طاقت لگا دی ہے لیکن حق تک پھر بھی نہ پہنچ سکا، دلائل اس کے سامنے کوئی تھے کوئی نہ تھے، جو اس کو سمجھ تھی اس کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن جو اس نے فیصلہ کیا وہ حق کے خلاف ثابت ہوا. وہ شخص اگر زندہ ہے، پتہ چلا تو رجوع کر رہی الحمدللہ، اگر مر گیا تب بھی اس کا ایک اجر ضائع نہیں ہوگا. یاد رکھیں، گناہ ان لوگوں پہ ہے، وزر ان لوگوں پہ ہے جو لوگ ایسے مجتہد کے اس غلط اجتہاد کو اپناتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہتے ہیں، بلکہ کتابیں لکھی جاتے ہیں، بلکہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں اور فتاوے دیے جاتے ہیں، اسی چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں جو باطل ہے. یاد رکھیں، حق کبھی باطل نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہے. لیکن غلطی مجتہد سے ہوئی ہے، مجتہد معصوم نہیں ہے. یاد رکھیں، شرطوں میں سے، یعنی شرط عام طور پہ ہمارا مشیخ بیان نہیں کرتے کہ معصومیت شرط نہیں مجتہد کے لیے، معصوم ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ عصمت تو یہ مسلم بات ہے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب یعنی دوسری کتابیں دیکھیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، میرا خیال کسی کتاب میں تو نہیں ہے، شاید میں نے مختلف مفتی سے سنا ہے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ معصوم ہے، ایک شخص سے بات ہو رہی تھی آج سے 8-10 سال پہلے، میں کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، عظیم امام ہیں، رسول جماعت کے امام ہیں، معصوم کیسے ہیں؟ کہ تو ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے غلطی نہیں ہوئی. وہ قرآن مجید کی آیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ساری آیات کو. وہ علم حدیث کا مکمل عبور رکھتے ہیں، وہ فقہ کا مکمل عبور رکھتے ہیں، وہ عربی لغت کا مکمل عبور رکھتے ہیں، علم اصول التفسیر، قواعد التفسیر، مصالح الحدیث، سب جتنے علوم بھی ہیں سب کا وہ عبور رکھتے ہیں، بلند درجے پر فائز ہیں، اس لیے سب سے بڑے مجتہد ہیں، اس لیے امام اعظم کہا جاتا ہے. میں کہا وہ اعظم تو آپ لوگوں نے کہا ہے، امام اعظم نہیں ہے، عظیم ضرور ہے. اور اعظم عظیم میں فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اعظم یعنی اس سے بڑھ کر کوئی امام بھی نہیں. وہ ہمارے نزدیک امام اعظم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قائد اعظم بھی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں امام اور قائد جو ہے عظیم ہو سکتے ہیں، اعظم نہیں ہو سکتے. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام حنیفہ جو امام اعظم ہے تو وہ یعنی معصوم ہے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں، پھر صحابہ کرام تو منباب اولا معصوم ہونے چاہیے. کہتے ہیں ہاں بالکل وہ بھی معصوم ہے. پھر وہ بھی معصوم ہے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی معروف ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل، تو انہوں نے تیمم میں غلطی کی تھی کہ نہیں؟ جنوبی تھے ایک مرتبہ، وہ جا کے انہوں نے دیکھا پانی نہیں ہے تو زمین پر لیٹنا شروع کر دیا، جس میں مٹی ملی ہے، اور پھر آگے ان کا یہ جو فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا ہے صحیح تھا غلط تھا؟ کہتے غلط تھا. میں کہا پھر معصوم تو نہ ہوئے نا، غلطی تو ہوئی. کہتے یہ مجتہد یہ سیدنا عمار بن یاسر جو ہیں یہ عالم صحابی نہیں ہے. ان کا نزدیک فرق ہے نا، عالم صحابی ہے اور کم علم والا صحابی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سید عمار بن یاسر کے ساتھ تھے. سید عمر بن الخطاب یہ سمجھتے تھے کہ جنوبی کے لیے تیمم جائز ہی نہیں ہے، اور یہ حدیث بھول گئے تھے. سید عمار بن یاسر سید عمر بن الخطاب اکٹھے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کو طریقہ فرمایا کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جنوبی کے لیے بھی یہی طریقہ جو عام وضو کے لیے ہوتا ہے، حضرت اکبر اثر دونوں کے لیے ایک جیسے ہوتا ہے. سید عمر بن الخطاب آگے جا کے جب فتویٰ دیتے تھے یا کوئی پوچھتے تو کہتے یہ فرماتے تھے کہ جنوبی کے لیے جو ہے وہ تیمم جائز نہیں ہے، غسل کرے تو ہے ورنہ مٹی کا استعمال جائز نہیں ہے. اب سید عمار بن یاسر نے یاد دہانی بھی کی کہ ہم دونوں اکٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا، لیکن بشر ہیں بھول گئے. معصوم کبھی بھولتے شرعی مسئلہ؟ اب سید عمر الخطاب عالم صحابی نہیں ہے کیا؟ پھر خاموشی اختیار کی. بہرحال تو معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں، نہ تو صحابہ معصوم ہیں اور نہ بعد میں آنے والے کوئی بھی امام معصوم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُ. خطا کیوں معاف ہے؟ کیونکہ اس نے حسنیت کے ساتھ جدوجہد کی ہے، اور جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ اہل الاجتہاد ہیں. اس کو انڈر لائن کریں ذرا. خطا کیوں معاف کر دی گئی؟ کیونکہ وہ اجتہاد کے اہل ہیں. اگر عام انسان اجتہاد کرے غلطی کرے اس کی خطا معاف ہوگی؟ اگر عام انسان، عام شخص جو طالب علم ہے یا چھوٹا طالب علم یا وہ طالب علم بھی نہیں ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے جواب دے دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر سچ ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور، دو اجر ملیں گے، غلط فتویٰ ثابت ہوگا میرا تو ایک اجر تو ضرور ملے گا. کیا سچا ہے وہ؟ کیا خیال ہے؟ وہ حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا. ہم کہیں گے نہیں، یہ حدیث ہے کس کے لیے؟ جو اجتہاد کا اہل ہے، جو عالم ہے. تو آپ کو ثواب ہی گناہ نہیں معاف ہوگا، بلکہ آپ کو دگنا گناہ ملے گا. یاد رکھیں، کیوں دگنا گناہ ملے گا؟ ایک تو حدیث کو غلط سمجھا ہے جان بوجھ کے، کسی عالم سے نہیں جا کے سمجھا. نمبر دو، غلط فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کرنے کے تم لائق ہی نہیں ہو. شیخ صاحب فرماتے دلیل کیا ہے کہ اگر مجتہد کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جائے دگنا اجر ہے، اور غلط ثابت ہو جائے تو ایک اجر ضرور ملے گا، اسے خطا معاف ہے. قوله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بآله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كفرمان إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. اسی بخاری مسلم نے روایت کیا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1716. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم یعنی مجتہد اجتہاد کرے, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب پھر وہ حق کو پالے, فلہ اجران تو اس کو دگنا اجر ملے گا, واذا حکم اور جب وہ فیصلہ کرے جد و جہد کرے فیصلے کو پانے کے لیے, فاجتہد بس وہ جد و جہد کرے, ثم اخطا پھر اس سے خطا ہو جائے, فلہ اجر تو اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحُكْمُ, اگر جد و جہد بھی کی ہے, پوری طاقت لگا دی ہے, توانائی صرف کر لی ہے پوری کی پوری, پھر بھی وہ حکم اسے واضح نہ ہوا, کیا کرے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وجب علیہ توقف, یہاں پر فتویٰ نہ دے, توقف اختیار کرے, خاموش اختیار کرے. وجاز التقلید حینئذ للضرورہ, اور اس وقت ایسے مفتی کے لیے, ایسے مجتہد کے لیے تقلید کرنا جائز ہے ضرورت کے لیے. اچھا پہلی بات توقف کیوں, یاد رکھیں فتویٰ دینے والا مستفتی سے جان نہ چھڑائے. بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں, توقف کرنا ہے کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے, فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا ہم نے کرنا ہے, مجتہد نے کرنا ہے, اور بغیر علم کے فیصلہ کرنا قول علی اللہ بلا علم, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بغیر علم کے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین پوری تصنیف لکھی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو مفتی فتویٰ دیتا ہے, مجتہد اجتہاد کر کے فتویٰ دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے. توقیع دستخط کو کہتے ہیں. تو عالم جو فتویٰ دیتا ہے یہ نہیں کہ رائے ہے جان چھوٹ گئی ہے, صحیح بھی ہو سکے غلط بھی ہو سکے, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ تو رائے ہے کوئی بھی دے سکتا ہے, ہرگز نہیں. انہوں نے کس طریقے سے, سلف نے علماء نے کس طریقے سے ان مسائل کو سمجھا ہے, فتویٰ یہ ہے کہ جس کا دل کرے فتویٰ دیتا رہے, صحیح بھی غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. میرے بھائی فتویٰ مفتی دیتا ہے, اور یہ حدیث جو ہے مفتی کے لیے, جو مجتہد کے لیے ہے, اگر صحیح فیصلہ کرے دگنا اجر ہے, غلطی ہو جائے تو ایک اجر ضرور ملے گا. عوام الناس کے لیے تھوڑی ہے, بھائی آپ بھی فتویٰ دیں, آپ بھی فتویٰ دیں, آپ بھی فتویٰ دیں, صحیح ہوگا تو ٹھیک, غلط ہوگا تو کوئی حرج نہیں. نہیں حرج ہے, اور حرج کیا بلکہ دگنا وزر ہے, دگنا گناہ اس کے لیے. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وجاز التقلید حینئذ للضرورہ, پھر اس وقت جب مسئلہ سامنے ہے, مفتی نے فتویٰ دینا ہے, اسے دلائل پہ نظر ڈال کے جد جہد کیا ہے, یہ سارے طریقے اپنا کے دیکھ لیا ہے, اسے پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا, اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے عالم کے قول, اسی مسئلے جیسا دوسرے عالم کے قول کو اخذ کر لے اور اس کے مطابق فتویٰ دے دے. اسے کیا کہتے ہیں, تقلید, یعنی تقلید کیا ہوتا ہے, کاپی کرنا, دوسرے لفظوں میں قبول قول غیر من غیر من غیر دلیل, کسی کے قول کو اپنانا بغیر دلیل کے. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں للضرورہ کا مطلب کیا ہے, جیسا کہ کلمیتتی, جیسا کہ مردار جانور کو کھایا جاتا ہے ضرورت کے وقت, تو ضرورت کے وقت تقلید کی جاتی ہے. اس کے احکام انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. جب شیخ صاحب یہ بیان کر چکے ہیں کہ مفتی کیسے فتویٰ دیتا ہے, اجتہاد سے, اجتہاد کی کیا طریقے ہیں, کیا شروط ہیں, ہم جان چکے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی مجتہد جو ہے وہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے اور وہ فیصلہ نہ کر سکے, تب وہ کیا کرے گا, تقلید کرے گا, توقف کرے گا, ٹھیک ہے نا, توقف تو کر رہی ہے, لیکن اس نے دیکھا کسی اور عالم کا فتویٰ موجود ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وجائز التقلید, اس پر تقلید واجب نہیں, یہاں پہ یاد رکھیں, اس کے لیے جائز ہے. چاہے تو کہیں میں بھی کسی اور عالم کے پاس, جو میرے پاس جواب نہیں ہے, چاہے تو کہوں فلان عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا اور میں اسے کو بہتر سمجھتا ہوں, میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں, یہاں پہ تقلید جائز ہے. پھر شیخ صاحب نے اگلا باب تقلید کا باندھا ہے. جب تقلید کی بات کی ہے تو پھر تقلید ہوئی ہے کیا, اور کن کی چیز میں تقلید جائز ہے, کن میں جائز نہیں ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.